آخری بات جو انہیں کے پاس احکام مسجد میں شامل ہے لیکن بیان نہیں کی جا سکی وہ آج آپ سن لیجیے. آخری چیز یہ کہ مسجد میں کسی بھی انسان کا حالت جنابت ہو, حالت حیض ہو, حالت نفاس میں یا ٹھہرنا حرام ہے. مسئلہ اگرچہ جنابت میں بیان کیا جاتا ہے لیکن جب اعلان یہ تھا کہ مسجد کے سارے اہم احکام ایک جگہ آئیں گے تو اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آج کی گفتگو پورے اسی ایک مسئلے کے بارے میں ہوگی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر 30 منٹ جو مسائل کا وقت ہے اس سے پہلے گفتگو ختم ہو گئی تب بھی دوسرے مسائل کو اس کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا. تو مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہے, ہر ایک کے ذہن میں ہے, مگر شہرت کی وجہ سے بیان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا ہے. کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب کسی شخص جنابت کا یا حیض کا یا نفاس کا غسل واجب ہے تو کیا اس حالت میں اس کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں. یہ مسئلہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مسجدین یعنی دنیا کی دو عظیم مسجدیں, مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد النبوی, ان کا مسئلہ الگ ہے. اور ان دو مسجدوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کی تمام مسجدوں کا مسئلہ الگ ہے. چاہے یہ باقی مسجدیں ہمارے شہروں کی عام مسجدیں ہوں یا خود مکے اور مدینہ کی دوسری مسجدیں ہوں یا نجف و کربلا وغیرہ کی مسجدیں ہوں, مسجد کوفہ ہو یا مسجد اقصی, بہرحال مسجد الحرام یعنی خانہ خدا والی مسجد, خانہ کعبہ والی مسجد اور مسجد النبوی یعنی روضہ رسول والی مسجد, ان دو مسجدوں کا حکم الگ ہے. اور وہ حکم یہ کہ یہ دو مسجدیں مکے اور مدینے کی ایسی مسجدیں ہیں کہ جس میں حالت جنابت میں, اب یہی مسئلہ حیض و نفاس کا ہے لیکن بار بار یہ 3 لفظ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پورے مسئلے میں جہاں یہاں جنابت کا ذکر آئے تو سبق وہ ذکر حیض و نفاس کے لیے بھی سمجھ لیا جائے کہ ان دو مسجدوں میں حالت جنابت میں داخل ہونا حرام ہے اور ٹھہرنا بھی حرام ہے, خالی دروازے سے قدم رکھنا بھی حرام ہے. چاہے انسان مسجد میں ٹھہرنا نہیں چاہتا بلکہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانا چاہتا, یہ دو مسجدیں ایسی کہ جن میں حالت جنابت میں داخل ہونا حرام, حالت جنابت میں ان مسجدوں میں ٹھہرنا حرام اور حالت جنابت میں ان مسجدوں سے باہر نکلنا حرام. یہ تینوں چیزیں نہ داخل ہو سکتے ہیں, نہ ٹھہر سکتے ہیں, نہ باہر نکل سکتے ہیں. تو یہ عام مسئلہ بنا, اب اس کی ذرا تشریح ہوگی. پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ کیا مسجد الحرام اور مسجد النبوی سے مراد جو آج کی مسجدیں ہیں یہ, یا جتنی مسجد رسول نے اور امام نے اپنے زمانے میں دیکھی اس کے بارے میں یہ حکم ہے. ہمارے موجودہ مراجع میں سے آبائے مرکی کا نظریہ یہی کہ زمانے رسول و امام کو دیکھا جائے گا, اس کے بعد جتنے بھی خلفاء اور حکمرانوں نے اس مسجد کو بڑھا دیا ہے تو بڑے ہوئے حصے میں یہ حکم نہیں چلے گا. لیکن آغائے خود اور آغائے خمینی احتیاط لگا کے یہ کہتے ہیں جتنی بھی یہ مسجد بڑھتی چلی جائے, حکمران اس مسجد کو بڑھاتے چلے جائیں, حکم اس نئے حصے کے بارے میں بھی ہو جائے گا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں شاید آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی ضرورت کیا, لیکن بعض اوقات یہ گفتگو خود مکی اور مدینے کے صاحبان ایمان تک پہنچ جاتی کہ جن کو یہ مسئلہ ہمیشہ پیچھاتا رہتا, خصوصاً ان کے ساتھ کی خواتین کو. تو مسجد الحرام اور مسجد النبوی آج کس حالت میں ہے, اس پوری مسجد کے بارے میں یہی حکم ہے, سوائے صفا اور مروہ کے ٹکڑے کے. اس صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کو جو معصومین کے زمانے میں مسجد سے خاصا باہر تھی, اب آج کل اس طرح سے بنایا گیا ہے مکہ مکرمہ کی مسجد کو, اس صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو مسجد سے ملا دیا گیا ہے. یعنی یہ فرق کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ مسجد ختم ہوتی ہے اور صفا مروہ کا علاقہ شروع ہوتا. بالکل ایک ہی کنسٹرکشن ہے, ایک ہی بلڈنگ ہے, ایک ہی عمارت ہے, لیکن خیر وہاں جانے والا تو پہچان لے گا. تو صفا مروہ کا علاقہ اس حکم سے خارج ہے کیونکہ وہ مسجد نہیں. اس لیے حالت جنابت ہو, حیض ہو, نفاس میں اس مقام پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ کوئی گناہ ہے. وہاں داخل ہونا, وہاں ٹھہرنا, یہ سب جائز ہے. لیکن جو مسجد الحرام ہے اور جو مسجد النبوی, اس کے اندر حالت جنابت میں داخل ہونا, ٹھہر جانا یا باہر نکلنا, یہ تینوں چیزیں حرام ہیں. اب اس مسئلے کو آپ نے سنا, اس میں دو تین لفظ ایسے آ گئے جس کی تشریح کے لیے دوسرا مسئلہ بیان کرنا پڑے گا. اب آئیے اس کے بعد والا مسئلہ. فی الحال تو شروع صرف مدینے کی مسجد النبوی اور مکے کی مسجد الحرام کے بارے میں ہے. مسجد النبوی وہ مسجد کے جس میں خود رسول کا روضہ ہے. مسجد الحرام وہ مسجد کے جس کے بالکل وسط اور درمیان میں خانہ کعبہ ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ, یہ تو میں نے کہا کہ داخل ہونا حرام ہے, یہ بات تو واضح, مگر اس کے بعد کے جو دو لفظ ہیں کہ حالت جنابت میں اس میں ٹھہرنا حرام یا اس سے نکلنا حرام, اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب داخل ہونا حرام تو ان دو چیزوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو کہ معصوم کی روایت ہے, اس لیے تمام علماء اس مسئلے کو لکھتے ہیں. تو مسئلہ نمبر دو یہ کہ اگر کوئی آدمی مسجد الحرام یا مسجد النبوی پاکیزگی کی حالت میں گیا اور وہاں جا کے عبادت میں مصروف ہے اور سو گیا, نام نظر آئے گا آپ کو کہ لوگ دو دو دن, تین تین دن, چار چار دن مسجد میں رہتے ہیں, وہیں سوتے ہیں. اب سونے کی حالت میں اس پر جنابت کے لیے احتیام کی حالت ساری ہو گئی اور اس پر وضو واجب ہو گئے, تو بے اختیار چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں. اب اصول تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ احتیام کی حالت میں آیا فوراً اسے مسجد سے نکلنا, لیکن کیونکہ ان دو مسجدوں سے جنابت کی حالت میں نکلنا بھی حرام, اس لیے وہ اس طرح نکل بھی نہیں سکتا. جس طرح اندر آنا حرام تھا, اسی طرح باہر جانا بھی حرام. اب اس کے لیے واجب کہ فوراً وہ تیمم کرے اسی مسجد کے اندر, اور تیمم کر کے وہ باہر جائے, ورنہ بغیر تیمم کے اگر باہر چلا گیا تو گناہگار ہو گیا. کہ جب مسجد سے نجاست کی حالت میں جب خارج ہونا حرام ہے تو تم کیسے باہر گئے؟ یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو پیش آتا ہے, لیکن انسوں کے خصوصیت سے اس کا تذکرہ ہے. معصوم سے سوال کیا اور معصوم نے جواب دیا. تو دوسرا مسئلہ یہ کہ جس طرح اس حالت سے نجاست میں داخل ہونا جائز نہیں, اسی طریقے سے اگر داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی مقلم ہو گئے تو اب وہ باہر بھی نہیں نکل سکتا جب تک کہ بالفور تیمم نہ کرے. مگر یہ تیمم واجب فوری ہے. یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں آیا تھا تو اجازت تھی مجھے, اب باہر نکلنے کے لیے مجھے تیمم کرنا ہے تو پانچ منٹ کے بعد باہر نکلو. نہیں, ٹھہرنا بھی حرام, ٹھہر بھی نہیں سکتا ایک سیکنڈ کے لیے. باہر نکلنا بھی حرام ہے, اسی طرح باہر بھی نہیں جا سکتا. تو تیمم کر کے اسے, فوراً تیمم کر کے اسے باہر نکلنا پڑے گا. اب اسی میں ایک مسئلہ اور آ جاتا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ تیمم کرنے میں وقت زیادہ لگے گا اور باہر نکلنے میں وقت کم لگے گا, تو یہ مسئلہ ہے کہ پھر بغیر تیمم کے باہر چلا جائے. مثلاً وہ بالکل دروازے کے برابر سویا ہوا تھا. عام طور پر مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں سونے والے بیچ مسجد میں نہیں سوتے ہیں, بلکہ دیواروں کے ساتھ کونے کونے میں سوتے ہیں. اب وہ بالکل دروازے کے قریب سویا ہوا تھا, باہر نکلنے میں اسے آدھا سیکنڈ لگے گا, یعنی کھڑا ہوگا اور ایک قدم بڑھائے گا اور وہ باہر ہو گئے. اور تیمم میں فرق کیجیے, اسے ایک سیکنڈ لگے گا یا زیادہ وقت لگے گا, کیونکہ تیمم بھی کہاں کرے, عام طور پہ تو قالین بچھے ہوتے ہیں. اب وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہ جہاں اسے مٹی مل جائے, جیسا پہلے خانہ کعبہ میں کچا فرش تھا, یا جہاں اسے سنگ مرمر مل جائے جو آج کل ہے, تو قالین بچھے ہوئے ہیں بڑے بڑے قالین. چلے یہ کمرہ اگر یہاں پہ اس کونے پہ کسی پہ یہ حالت ساری ہو تو باہر نکلنے کے لیے اسے وہاں تک تیمم کرنے کے لیے وہاں تک جانا پڑے گا, کیونکہ فرش کے بعد وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں قالین نہیں ہے اور تیمم ہو سکتا, جس کے مقابلے میں دروازہ زیادہ قریب ہو. تو اگر کبھی ایسی صورت حال ہو تو مسجد الحرام اور مسجد النبوی کہ تیمم کرنے میں زیادہ ٹائم لگ رہا اور باہر نکلنے میں کم ٹائم ہے تو واجب ہے کہ فوراً باہر نکل جائے بغیر تیمم کے. لیکن اگر تیمم کرنے میں ایک سیکنڈ لگے گا اور باہر نکلنے میں پانچ منٹ لگیں گے, جن کے ذہن میں مسجد الحرام ہے ان کو یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ کے صحن سے باہر نکلنے کا دروازہ کم سے کم دو تین منٹ کا راستہ. تو اگر باہر جانے میں زیادہ وقت لگ رہا, تیمم کرنے میں کم وقت, تو واجب ہے کہ تیمم کر کے باہر جائیں, ورنہ بغیر تیمم کے باہر جانا بھی حرام. اور اگر باہر نکلنا کم وقت لے گا, تیمم کرنا زیادہ وقت لے گا, تو اس پر واجب ہے کہ تیمم کیے بغیر باہر نکل جائے. اور اگر دونوں کا وقت برابر ہے تو آقا احسنی کہتے ہیں کہ واجب ہے تیمم کر کے باہر جائے, اور آقا احسنی کہتے ہیں پھر اسے اختیار مل گیا, چاہے تیمم کر کے باہر جائے چاہے بغیر تیمم کے. ہے تو مسئلہ کافی پیچیدہ, کافی گھماؤ پھرا والا, لیکن صرف اس لیے اس کو میں نے بیان کر دیا تاکہ جن کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ اتنا معمولی نہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اب اس میں آخر میں ایک بات اور بتا دی جائے اور پھر ہم اپنے عام مسئلے پر آئیں کہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں داخل ہونا بھی غلط ہے اس حالت میں, اس حالت میں ٹھہرنا بھی غلط ہے, اور اس حالت سے باہر آنا بھی غلط ہے. البتہ باہر آنے کے لیے تیمم کر لے تو پھر باہر آ سکتا ہے. کیا اگر اس میں ایک صورت اور آتی کہ اگر کسی کو مسجد الحرام ہی کے اندر غسل کرنے کا موقع مل سکتا, یعنی پانی بھی موجود ہے اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے اس کے اوپر حکومت کی جانب سے, تو یہ مسئلہ پہلے آ گیا کہ خبث کو مسجد میں دھونا گناہ, مگر حدث کے لیے غسل ہو سکتا ہے مسجد میں. تو اگر غسل کا موقع مل سکتا اور غسل اور تیمم میں برابر ٹائم لگے گا تو غسل کر لیں, لیکن اگر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو بہرحال اسے باہر نکلتا. یہ مسئلہ اس کا ہو گیا کہ جو مسجد الحرام میں سو رہا تھا اور اس پر اختلاف ہو گیا. اچھا, یہی مسئلہ اس آدمی کا جس نے معاذ اللہ خود اپنے آپ کو مسجد الحرام میں یا مسجد النبوی میں جنوب کر لیا, جان بوجھ کر اگر کیا تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ. جیسا آپ کو یاد ہوگا منگل کی تقریر میں میں نے دو یا تین ہفتے پہلے اصاف اور نائلہ کا تذکرہ کیا تھا, کہ وہ دو مرد اور عورتیں, وہ مرد اور عورت کی جنہوں نے خانہ گناہ میں بنا کا ارتکاب کیا تھا. اگر معاذ اللہ کوئی شخص اتنا بڑا گناہ کر رہا کہ خانہ خدا یا خانہ خدا نہ صحیح اس کے آس پاس کی مسجد, اس میں اپنے آپ کو خود جنوب کر رہا, تو اس صورت میں یہ گناہ کبیرہ تو آ گیا اس کے دل میں. لیکن اب اگر وہ اسی حالت میں مسجد سے نکل گیا تو ایک اور گناہ لکھا جائے گا نام اعمال میں, کہ جو تم مسجد سے بغیر طہارت کے نکلے وہ گناہ اس نے کیا, اس کی جو سزا ہے وہ ملے. لیکن ایسے آدمی پر بھی واجب ہے کہ وہ تیمم کر کے باہر جائے. یہ ایک میں صورت ایسی بتا دوں کہ کبھی سوال پیش آ جاتی, کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور وہ بھولے سے, کیا اس کو معلوم نہیں کہ میں جنوب ہوں اور مسجد میں چلا گیا, یعنی مسجد الحرام اور مسجد النبوی, بھول کی حالت میں چلا گیا, ذہن سے نکل گیا, کیا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں جنوب ہوں, مسجد میں جا کر اسے یاد آ گیا, خانہ کعبہ اور مدینے کی مسجد کی بات ہو رہی, وہاں جا کے اسے یاد آ گیا, یا وہاں جا کے اسے پتا چلا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں, تو اب وہ فوراً باہر آنا چاہے گا. مگر ایسے آدمی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تیمم کر کے باہر آؤ, اس طرح سے باہر نہیں نکل سکتے. تو جسے مسجد میں احتلام ہو جائے, یا جو خود اپنے آپ کو مسجد میں جنوب کر لے, یا جو بھول اور اپنی جنابت کو نہ جاننے کی وجہ سے مسجد میں چلا جائے, مکے اور مدینے کی مشہور مسجد ہے, اس کے لیے بہرحال حکم یہ ہے کہ باہر آنے کے لیے تیمم کرنا پڑے گا. اب آئیے ایک آخری مسئلہ دیکھ لیں, حیض اور نفاس والی عورت کا. اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے, اس کے لیے تو مسجد میں جانا حرام, اور اگر وہ چلی گئی اور خون کا سلسلہ جاری ہے تو اس کے لیے تو فوراً باہر آنا واجب ہے, وہ تیمم کے لیے نہیں ٹھہر سکتی, کیونکہ جب اس کی نجاست جاری ہے تو تیمم کس چیز کا کرے گی. یا اگر کسی عورت کو مسجد کے اندر ایک مرتبہ ماہواری شروع ہو گئی, اس کے لیے بھی تیمم کر کے باہر نکلنے کا حکم نہیں, تیمم کس چیز کا کرے گی, باقی نہیں ہو سکتی, چھ دن بعد بات ہوگی, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فی الفور نکل جائے. تو حیض اور نفاس والی عورت اگر خون کا سلسلہ جاری ہے کس دوران مسجد میں گئی، بھولے سے، غفلت میں، لا علمی میں یا جان بوجھ کر، اسے فوراً باہر آنا ہے، اس کے لیے تیمم کا مسئلہ نہیں. جب مسجد میں پی اور اس کو یہ نجاست شروع ہو گئی، اسے بھی فوراً باہر آنا. لیکن اغر نجاست بند ہو گئی، غسل نہیں کیا تھا اور مسجد میں داخل ہو گئی، تو اس کو باہر آنے کے لیے تیمم کرنا پڑے گا. آپ میں سے اکثر کے لیے مسئلہ اتنا واضح نہیں ہوا ہوگا، کیوں مسجد الحرام اور مسجد النبوی کا نقشہ جب تک کے ذہن میں نہ ہو اور یہ مسائل پیش نہ آئے ہوں، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. آئیے اب آخری مسئلے پر آ گئے کہ ان دو مسجدوں کو چھوڑ کر باقی دنیا میں جتنی بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی مسجدیں، سب کا یہ مسئلہ کہ ان مسجدوں میں حالت جنابت ہے، اور یہی حیض و نفاس کا مسئلہ. اس حالت میں ٹھہرنا حرام ہے. اگر ہم جا کے کھڑا ہونا چاہیں تو یہ حرام، البتہ گزرنے کی اجازت ہے، گزرنے کی اجازت ہے. کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں سامنے والے محلے میں جانا، جس نیت سے مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، ٹھہرے نہیں، صرف ہم کو جانا ہے، گزرنا، تو اس صورت میں باقی تمام مساجد کے اندر اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ جب غسل واجب ہے، ایک انسان حالت جنابت میں ہے، پھر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے. البتہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے. تو فرق ہو گیا، مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں ٹھہرنا بھی حرام اور داخل ہو کر باہر نکلنا بھی حرام، اور باقی مساجد میں ایک دروازے سے آ کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں اجازت ہے، بیچ میں قیام کرنا یا ٹھہرنا یہ حرام. اور احتیاط واجب کی بنا پر یہی مسئلہ معصومین کے روزوں کا بھی ہے، امام بارگاہوں کا نہیں، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ معصومین کے جو حرم ہیں، جیسے نجف میں مولا کائنات کا روضہ، کربلا میں امام مظلوم کا روضہ، مشہد میں، سامرہ میں اور قازمین کے روضے، ان کا روضہ اس مسئلے میں بھی نہیں آتا. مسجد اگر اس روضے کی مسجد ہے، وہ اس مسئلے میں آ جاتی، لیکن روضے کے اندر صرف امام کے روضے، یعنی امام کے قبر جہاں، وہ مسجدوں کے حکم میں شامل ہے احتیاط واجب کی بنا پر. البتہ ہمارے کچھ مجتہدین جیسے آغائے گل پائیوانی وغیرہ، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، امام کے روضے کو عام مسجدوں میں نہیں سمجھیں، یہ مسجد الحرام کی مانے، یہ داخل ہونا بھی گناہ. فی الحال تو ہمارا مسئلہ آغائے خوئی اور خمینی کے فتوے کے مطابق ہوگا. تو آغائے خوئی اور خمینی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ کہ معصومین کے حرم کا حکم بھی مسجدوں کا ہے، کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں. اگر حرم آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرض کیجیے کہ ہم حرم کے ایک طرف رہتے ہیں، جانا ہے دوسری طرف، باہر سے گھوم کے جائیں تو بہت لمبا چکر لگتا. تو اگر واجب ہوتا باہر سے تو دوسری بات تھی، لیکن یہ ایک سہولت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو حرم میں سے کراس کر سکتے ہیں، تب ٹھہر نہیں سکتے، رک نہیں سکتے، گزر سکتے ہیں ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں. مجھے کسی نے یہ بتایا جامعہ کل نے شاید اس مسئلے کو اور بدل دیا اور اب تو بالکل اجازت دے دی ہے، لیکن اس کی مجھے تصدیق نہیں ہو سکی، اس لیے میں وہی مسئلہ بتا رہا ہوں جو ابھی تک یقینی مسئلہ، کہ معصومین کے روضے بھی عام مسجدوں کی طرح ہیں، کہ داخل ہونے کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ رکے بغیر باہر نکل جائے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا عام مسجدوں کا. لیکن پھر اس نے ایک بات ذہن میں رکھی کہ یہ عام مسجدوں میں ٹھہرنا حرام، گزرنے کی اجازت ہے، لیکن فقط گزرنے. اگر ہم گزرنا نہیں چاہتے مسجد سے، یعنی ہمارا ارادہ نہیں ہے کہیں جانے کا، تو اس صورت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. مثلاً بطور مثال، ایک آدمی مسجد کے ایک دروازے سے داخل، اس کا مقصد اور ارادہ اسی مسجد میں آنا تھا، وہ کہیں اور نہیں جانا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ اسے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا حرام، وہ دروازے سے داخل ہوا، مسجد کا چکر لگایا اور پھر اسی دروازے سے نکل گئے. یہ کہہ کر کہ میں ٹھہرا تو نہیں ہوں، میں تو چلتا رہا ہوں، یہ بھی حرام ہے. مسجد میں ٹھہرنے سے مقصد کھڑا ہونا نہیں، بلکہ اگر آپ کا ارادہ مسجد سے کراس کر کے کہیں اور جانے کا ہے تب تو اجازت، اور خالی اگر مسجد ہی میں آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں، بھوکے بغیر ٹہلتے ہوئے باہر نکل جائیں تو یہ بھی حرام اور یہ بھی گناہ. یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ مسجد سے گزرنا اگر کسی مقصد کے تحت ہو تو اجازت ہے, خالی مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ اجازت نہیں. چاہے آپ ٹھہرے نہیں, ٹہلتے رہیں, اپنے قدموں کو حرکت دیتے رہیں, پھر بھی یہ حرام. ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ آتا, اس میں آ گیا کوئی اور نہیں میں اختلاف, کہ اگر ہمارا مقصد مسجد سے گزرنا تو نہیں لیکن مسجد میں ہمیں کوئی کام, اس کام کے لیے آ رہے, مسئلہ مسجد میں ہماری گھڑی رہ گئی, مسجد میں ہمارا رومال رہ گیا, مسجد میں ہماری کتاب رہ گئی, اس کو اٹھانے کے لیے ہم کو مسجد میں آنا ہو, مسجد سے گزرنا نہیں یعنی کہیں جانا نہیں, مسجد کے اندر بغیر مقصد کے بھی نہیں آنا, کوئی چیز اٹھانے کے لیے آنا ہو, اس صورت میں آگاہ خمینی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا چاہے تو میرے نزدیک اس کو اجازت ہے کہ وہ رکے بغیر, ٹھہرے بغیر داخل ہوئے دروازے سے چیز کو اٹھاتا ہوا باہر نکل جائے تو یہ جائز ہے. اگر آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بھی جائز نہیں, لہٰذا مسجد صرف کوئی چیز اٹھانے کے لیے جو آپ کی چیز رہ گئی ہے یا کسی اور کی چیز رہ گئی, بس کس مقصد کے لیے مسجد میں آپ جانا چاہیں تو یہ بھی اجازت نہیں. البتہ اس کے الٹ مسئلے پر کوئی خمینی دونوں متفق, وہ یہ کہ مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے جانا تو بالکل حرام, اس میں تو کوئی شکی نہیں, یہ تو آگاہ کوئی بھی کہتے ہیں آگاہ خمینی حالت جنابت, یا اگر مسجد میں ہمیں کچھ رکھنے جانا مثلاً ہم بھولے مسجد کی ٹوپی یا مسلح یا تصویر یا سگا لے کے باہر آ گئے, باہر آنے کے بعد جب یاد آیا تو اس وقت جنابت کی حالت جاری ہو چکی, اب اس کو واپس رکھنے جانا اس کی اجازت نہیں. حالت جنابت مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے, مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے جانا حرام, بلکہ مسجد میں کوئی چیز بالکل رکھنا حرام, چاہے آپ مسجد میں جائیں بھی نہیں بلکہ باہر سے رکھیں یعنی باہر سے بھیج دیں, باہر سے کھسکا دیں. حالت جنابت میں کوئی چیز رکھنا بالکل حرام, چاہے گزرتے ہوئے رکھیں, یعنی جانا ہے ہم کو کسی دوست کے یہاں تو ہم نے سوچا موقع اچھا مسجد سے گزر بھی جائیں گے, اجازت بھی ہے اس چیز کی رکھ دیں گے, نہیں اس کے لیے اجازت نہیں, مسجد میں کوئی کے لیے جانے کی اجازت نہیں, چاہے صرف یہ چیز رکھنے کے لیے جائیں, چاہے کہیں گزرتے ہوئے یہ چیز رکھیں, چاہے باہر سے یہ چیز رکھیں, یہ تو بالکل حرام. اور اگر کوئی کے یہاں تو مسجد سے کوئی چیز اٹھانا بھی حرام, اس نیت سے بھی آپ نہیں جا سکتے مسجد میں, لیکن آگاہ خمینی نے اس کی اجازت دے دی. خیر اب مسئلہ یہاں تک مکمل ہوا کہ مسجد میں چیز رکھنا, اٹھانا, ٹھہرنا, گزرنا, ان چار چیزوں پر کیا ہوگا, گزرنا کب جائز ہے, ٹھہرنا کس صورت میں حرام ہے, رکھنے کا کیا مسئلہ ہے, کوئی چیز اٹھانے کا مسئلہ. یہ اٹھانے والا مسئلہ بڑی توجہ سے ذہن میں محفوظ کرے, کیونکہ آج بھی کی گفتگو کا ایک اور طرح تین یا چار مسائل کے بعد اس سے متعلق دوبارہ آئے گا. یہ آگاہ خمینی اجازت دیتے ہیں کہ گزرنے کے لیے بھی اجازت ہے مسجد سے, اور کوئی چیز اٹھانے کے لیے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں, رکھنے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے حالت جنابت میں, اٹھانے میں اختلاف ہے, خمینی صاحب کی اجازت ہے اس کے یہاں حرام. صاحب آئیے دو تین چھوٹے چھوٹے متفرق مسئلے سن کے آخری مسئلہ بیان کر کے اس گفتگو کو کمپلیٹ کرے. یہ جو مسائل مسجد کے بارے میں, یہ مسجد کے اس حصے کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ مسجد ہے, مسجد کا ہر وہ حصہ جس میں شک ہو اس سے یہ مسئلہ نہیں چلتا, اس میں جانا آنا, ٹھہرنا, کھڑے ہونا, ٹہلنا, کوئی چیز رکھنا, کوئی چیز اٹھانا, وہ سب بالکل جائز ہے. جو بات پہلے آ گئی, مثلا مسجد کے صحن کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ مسجد ہے یا نہیں تو اس کو مسجد نہیں مانیں گے, مسجد کے مینار کے بارے میں شک ہو رہا, مثلا ہم گئے بادشاہی مسجد لاہور, مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں حالت جنابت کی وجہ سے, یا کوئی عورت ہے لاہور گھومنے گئی لیکن اتفاق سے وہ ماہواری کی حالت میں, وہ بادشاہی مسجد تو نہیں جا سکتی لیکن اس کے مینار پہ چڑھ کے شہر کو دیکھنا شک ہو رہا ہے کہ یہ مینار شہر کا جز ہے یا نہیں, تو مینار کے بارے میں اگر شک ہو, چھت کے بارے میں اگر شک ہو, صحن کے بارے میں اگر شک ہو, مسجد کا جو احاطہ ہے اصل بلڈنگ کے باہر جو گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں شک ہو, بہرحال جب بھی شک ہو اس کو مسجد نہیں, حالت جنابت و حیض میں بھی وہاں جا سکتے ہیں, ٹھہر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی اس کے اندر حرام چیز نہیں. دوسرا مسئلہ کہ مسجد کا جو مسئلہ آپ نے سنا یہ ہر مسجد کے بارے میں ہے, چاہے مسجد بنی ہوئی ہو یا ٹوٹ گئی, چاہے مسجد کے آثار باقی ہوں یا بالکل گراؤنڈ بنا دیا گیا, بالکل توڑ دیا گیا, ہر حالت میں اگر یہ یقین ہے کہ یہ مسجد کی جگہ تھی جسے توڑ کے ایک گراؤنڈ بنا سڑک پر سے ہم جا سکتے ہیں. بس بھی ایک آدمی جنازہ کی حالت میں گاڑی میں یا بس میں جا رہا اور بس اسی سڑک سے گزر رہی تو اب اس کے لیے واجب نہیں کہ وہ کس روٹ کی بس پہ نہ بیٹھے بلکہ دوسری روٹ کی بس پہ بیٹھے کہ جو اس سڑک سے نہیں جاتی ہے بلکہ کہیں سے گھوم کے جاتی. تو مسجد کو اگر توڑ بھی دیا جائے لیکن اس کی جگہ محفوظ ہو تو حالت جنابت میں وہاں سے جانا غلط. چاہے مسجد شہر کی ہو یا دیہات کی, آبادی کی ہو یا ویرانے کی, بلڈنگ بنی ہو یا ٹوٹ گئی ہو, مسجد کی حالیہ باقی ہو یا مٹ گئے, بہرحال مسجد مسجد ہے, حالت جنابت میں ٹھہرنا حرام. ماں سوائے اس سے کہ اسے سڑک بنا دیا گیا, کیا اس پر کوئی بلڈنگ بنا دی گئی, حکومت کا ایک محکمہ اس پر قائم ہو گیا اور وہاں ہم کو جانا. تو اب یہ نہیں برج کے بینک بن گیا ہے وہاں, تو اب یہ کہ ہم وہاں پیسہ رکھیں تو جانا پڑے گا ہر وقت ہر حالت میں, تو یہ کہا جائے کہ کس برانچ کے اندر اکاؤنٹ کھولنا حرام ہے. نہیں, ایسا نہیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی عمارت بن گئی ہے, کوئی مکان بن گیا ہے, کوئی سڑک بن گئی ہے تو جنابت آنے کی اجازت ہے, ورنہ باقی اگر وہ جگہ باقی چاہے بالکل خالی پڑی لیکن مسجد کی جگہ ہے تو جنابت کا حکم اس پر جاری رہے گا. تیسرا چھوٹا مسئلہ کہ یہ حکم مسجد کا ہے, گھر میں آدمی نماز کے لیے جو جگہ مقرر کر لے اور اسے اپنے گھر کی مسجد بنائے کہ یہ گھر میں میری مسجد ہے, یہاں میں نماز پڑھوں گا, اس پر یہ حکم نہیں آتا حالت عید و جنابت و نفاس میں جانا بیٹھنا چاہیے. چوتھا اور آخری چھوٹا مسئلہ جس کے بعد آخر کے دو تفصیلی مسئلے آئیں گے, جس طرح جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا حرام, اسی طرح جنوب آدمی کو جانے کی اجازت اور موقع دینا وہ بھی حرام. اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے یا کوئی حیض و نفاس میں تو اس صورت میں مسجد میں اس کو ہم داخل نہیں کر سکتے ہیں, ہم اس کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے ہیں, داخل نہیں کر سکتے. ہاں خود اسے چلا جائے تو وہی کافر والا مسئلہ, حد پر توہین ہو رہی ہے تو روکو بتا واجنا بتا دینا واجب, لیکن اس کو لے جانا اپنے ساتھ یہ غلط. لیکن احتیاط واجب, یہ فتوا نہیں, احتیاط واجب یہ ہے کہ جنوب کو مسجد میں لے جانا غلط. اب مثلا ایک آدمی ہے وہ مختلف احتلام اس سے ہو گیا لیکن اسے اپنی نجاست یاد نہیں, بھول گیا یا اس کو پتہ ہی نہیں چل, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی جنابت کی حالت سے, بطور مثال میں مثال پیش کر رہا ہوں, اب ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں مسجد, تو یہ سوچتے ہوئے کہ کیونکہ اس کو یاد نہیں یا اس کو معلوم ہی نہیں تو جاہل کے لیے مسئلے میں معافی ہوتی ہے, اس لیے ہم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیں؟ نہیں, یہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے. تو مثلا کوئی آدمی اپنی جنابت کو بھول جائے یا اسے پتہ ہی نہیں چلے لیکن ہمیں معلوم ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ہم اس کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے. البتہ صرف دو آدمیوں کے بارے میں مسئلہ ہے اختلاف, آغا خمینی تو ان کو بھی منع کرتے ہیں وہی احتیاط واجب لیکن آغا کو اجازت دیتے ہیں. ایک ہے پاگل آدمی, ایک آدمی جب پاگل, بہرحال پاگل ہونا الگ چیز ہے مگر اس کا جسم تو اپنا عمل انجام دے رہا ہے جو اس کے فنکشن ہے, وہ جنوب ہو گیا احتلام کے ذریعے سے یا تعلقات کے ذریعے سے, جذباتی تعلقات کے ذریعے سے, ہمیں معلوم ہے وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ ہوش نہیں, وہ اگر ہمارے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے یا خود داخل ہو رہا, آغا خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اسے بھی نہ لے جاؤ, لیکن آغا خمینی کہتے ہیں کہ اس کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پاگل ہے اس لیے اس سے احکامات ثابت ہیں. اور دوسرا ہے بچے کا مطلب کہ اگر بچہ کبھی جنوب ہو جائے, بچے کو احترام کے ذریعے تو جنوب نہیں ہوگا, احترام کے ذریعے جنوب ہو جاتا ہے تو وہ تو بالغ ہے پھر بچہ نہیں رہا, احترام کے بغیر اگر جنوب ہو جائے کہ جیسے اس قسم کے واقعات کتنی کثرت کے ساتھ ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں کہ جس ویسی اور درندے قسم کے لوگ کے جن کو نہ شریعت کا خیال ہے نہ خوف خدا, آپ کے سامنے مثالیں آتی ہوں گی کہ بچوں سے تعلقات قائم کرنا یا کسی عورت کو کسی بچے کو پھیلے حرام پہ مجبور کر دینا, اب وہ جنوب تو ہو گیا پر شریعت کے احکامات کے اعتبار سے غسل تو آ گیا, اگر کہ نابالغ ہے واجب نہیں ہوا, تو اگر ہمیں پتا چل جائے کہ یہ لڑکا اس حالت میں ہے تو کیا ہم اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟
یا نہیں. بعض گھروں میں کبھی کبھار خدا بچائے لیکن اس دن کا گناہ ہو جاتا, گھر پہ کوئی ملازم ہے کوئی نوکر ہے یا اس دن کی صورتحال, تو اب وہ بچہ جو ہے جنوب ہو گیا اس اعتبار سے کہ بہرحال مرضی ہو یا نہ ہو, معلوم ہو یا معلوم نہ ہو, اس میں جنابت تو واجب ہو جاتا. تو اس بچے کو کیا پہلے نہلائیں پھر لے جائیں گے؟ اسی طرح لے جا سکتے آبایا کوئی کے نزدیک اجازت. اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کا غسل واجب نہیں, غسل واجب ہوگا بالغ ہونے کے بعد, جس دن بالغ ہوگا اسی دن غسل واجب ہو گیا اس بچے کے ظلم کی وجہ سے جو اس پر کسی نے کیا, لیکن ابھی تو اس پر غسل واجب نہیں. اس کو مسجد میں لے جانا آبایا کوئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اجازت لے جا سکتے, چاہے ہم کو پتا بھی ہو کہ یہ جنابت کی حالت ہے لیکن آبا کو میں نہیں رہتی آپ واجب لگا کے منع کرتے. تو یہ مسئلہ پیش آنے والا مسئلہ, جنوب کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا آغا خمینی کے یہاں بالکل منع ہے احتیاط واجب. آغا خمینی کے یہاں بچہ اور پاگل میں اجازت ہے, باقی سب سے منع, لیکن باقی سب سے بھی احتیاط واجب کی بنا پہ منع, تو آغا خمینی کے مقلد بھی رجوع کر سکتے ہیں. یہ چار چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو. اب آخر کے دو مسئلے سن لیجیے اور بات کر دو. پہلا مسئلہ یہ ہے, یہ تو مکمل ہو گیا مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ. اب ایک مسئلہ اور آ رہا جو ہمارے شہروں میں کبھی پیش نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ و نظر, لیکن ایسے علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اس مسئلے کا اصل تعلق اگر کے تیمم کے مسائل سے ہے, مگر کیونکہ اس میں مسجد اور جنوب کا نام آ گیا اس لیے میں اس کو یہاں بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پہ غسل واجب ہے مرد ہو یا عورت, اور اس کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے کہیں, البتہ مسجد کے اندر پانی موجود ہے. کراچی میں یہ مسئلہ اکثر یوں پیش آتا کہ کبھی پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی یا پانی بند ہو گیا تو لوگ مسجدوں سے گھر میں پانی لے کے تو آتے ہیں, اکثر محلوں میں یہ رواج ہے. لیکن کراچی میں جو مسجدیں بنائی جاتی تو ٹنکی کو مسجد سے باہر رکھا جاتا ہے یا کنویں کو مسجد سے باہر رکھا جاتا ہے, اس لیے میں نے کہا کہ یہاں یہ مسئلہ کم پیش جائے گا. لیکن ایک ایسا علاقہ یا پرانے زمانے کی مسجد کہ پانی مسجد کے اندر, ہلکی مسجد کے اندر, کنواں مسجد کے اندر, یا پانی کسی مشق وغیرہ میں رکھا اور وہ مشق مسجد کے اندر, اور ایک آدمی حالت جنابت میں اسے غسل کرنا ہے, غسل کا پانی کہیں اور نہیں مل رہا ہے, یہ پانی اسے مل جائے گا, تو اس صورت میں ہمارے اکثر علماء کا یہ فتوا, آغائے کوئی منع کرتے ان کا نہیں, اکثر علماء کا یہ فتوا ہے جس میں آغائے خمینی بھی شامل ہے کہ اس موقع پر اس آدمی کو اجازت کہ یہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کرے, تیمم کر کے مسجد میں جائے اور وہ پانی لے کے باہر آ جائے. یہ اجازت ہے تیمم اس مقام پر بھی شرن جائز ہے. تیمم کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں جائز ہے وہاں کر سکتے ہیں, جہاں اجازت نہیں ہے وہاں تیمم ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور پانی مسجد کے اندر, پانی لانے کے لیے اس کو جانا پڑے گا, تو اگر وہ بغیر رکے پانی لے سکتا ہے, اصل ایک مشق چلتے چلتے دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکلا اور چلتے چلتے مشق کو اٹھاتا ہوا چلا گیا, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آ رہا ہے خمینی وغیرہ کی رسی, کیونکہ یہ علماء اجازت دیتے ہیں کہ مسجد سے کوئی چیز اٹھائی جا سکتی, بلکہ خاص اس نیت سے مسجد میں جا سکتے ہیں کہ چیز اٹھانا, اور اگر نہیں کنویں سے نکالنا, ٹنکی سے لینا, کرنا پڑے گا, چلتے چلتے ممکن نہیں, تو آپ خمینی کے ہاتھ تیمم جائے, تیمم کرو, تیمم کر کے پانی لو اور پانی لے کے باہر آ جاؤ. اچھا یہاں پہ ایک بات اور آتی, وہ یہ کہ تیمم میں ایک مسئلہ ہے, یاد کیجیے آپ تیمم کا ایک مسئلہ, کہ جب کسی کے پاس پانی نہ ہو اور وہ تیمم کرے تو اگر پانی مل گیا اسے تو جیسے ہی پانی ملے گا اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جس کو ہم اکثر کچھ پروگرام میں پوچھتے ہیں وہ موقع بتائیے جب گلے کی آواز سے تیمم ٹوٹ جاتا, وہ موقع بتائیے کہ مثلا جب گاڑی کی آواز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے, وہ یہی موقع کہ ایک آدمی سفر میں ہے, گدھے پہ وہ اپنا سامان لے کے جا رہا, پانی کی مشق وغیرہ سب گدھے پر ہے, دوپہر کو سویا کہ نماز پڑھنا ہے, شام کو آنکھ لگی, جو آنکھ کھولی تو پتا چلا کہ گدھا رسی توڑا کے بھاگ گیا, اب نماز کا وقت ہے, آخر گدھے کو ڈھونڈنے جائے, پانی کو ڈھونڈنے جائے تو کہاں سے ملے گا پانی, کہیں نہیں ہے, صحرا میں کھڑا, چلا کے تیمم کر کے نماز شروع کر دی. ابھی نماز اللہ اکبر کہا تھا کہ گدھے کے نیچوں نیچوں کی آواز آ گئی, پتا چلا ہمارا گدھا یہی کہیں قریب ہے, یعنی پانی قریب ہے, فوراً تیمم ٹوٹ گئے, کیونکہ پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ گیا تھا. تیمم ٹوٹ گیا, جاؤ پانی لو, وضو کرو اور پھر نماز پڑھو. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا. فقط اس نے ایک ایکسپشن کی جو آج آپ نے سنا کہ اگر ہم تیمم کر کے مسجد میں گئے اور پانی ہم نے کنویں سے نکالا, اب پانی ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اصول کے اعتبار سے تیمم ٹوٹ جانا چاہیے, مگر نہیں, یہ تیمم مسجد سے باہر نکلنے تک نہیں ٹوٹے گا. مسجد سے باہر نکلنے تک, یعنی کتنی اجازت ہے کہ آپ اس چیز کو مسجد سے باہر لا سکتے ہیں, پانی ہاتھ میں ہے مگر تیمم چل رہا. یہ آ گیا تو نہیں کا مسئلہ. اور آغا خود کہتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ ہے اپنی کتاب میں کہ چونکہ میں نے پہلے ہی حرام کر دیا میرے نظریے کے مطابق کہ مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کی اجازت نہیں, اس لیے اس صورت میں تیمم کر کے بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تیمم غیر شرعی تیمم ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اگر فقط پانی لینے کے لیے مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو چونکہ مسجد سے کوئی چیز اٹھانا حرام ہے حالت جنابت میں, چاہے وہ غسل کا پانی ہی کیوں نہ ہو, اس لیے یہ مسئلہ میرے نزدیک غلط ہے. آپ سمجھنے کے یہاں صحیح ہے اور اکثر مستحقین کے یہاں صحیح ہے کہ پانی لینے کے لیے تیمم کر کے جا سکتے ہیں. آگرہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں, بلکہ اس آدمی کو مانا جائے گا کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے, یہ تیمم کر کے اپنی نمازوں کے لیے تیمم کر سکتا, جب تک کہ پانی نہ ملے اس وقت تک تیمم کر کے کام چلائے, غسل کا پانی مسجد سے نہیں لا سکتا ہے. اور آخری تبدیلی مسئلہ, جو مسئلہ یہ ہے اگر یہ بہت کم ہمارے یہاں پیش آتا کہ اگر مسجد کی صفائی جھاڑ پونچ اور جھاڑو دینے کے لیے کسی آدمی کو ملازم رکھا جائے اور اس سے کہا جائے کہ مثلا جھاڑو دے دو مسجد چند گھنٹوں کے لیے, گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے, تو اگر ایسے وقت میں اس کو ملازم رکھا گیا کہ جب اس پر حالت جنابت جاری وہ آگے عدالت میں کہ بھائی ان کو تو فوراً مسجد میں جھاڑو دلوانا, اگر میں غسل وسل کر کے آیا تو کسی اور مسجد کو بلانے راضی ہو گئے, بات ٹھیک ہے میں جھاڑو دے دوں گا. اگر کسی جنوب آدمی مسجد میں جھاڑو دینے یا کسی بھی ایسے کام کے لیے کہ جو حالت جنابت میں گناہ اس کے لیے اس کو ملازم رکھا گیا تو یہ اجارہ باطل, یہ ایگریمنٹ غلط ہے, یہ معاملہ غلط ہے. اور اگر اس نے حالت میں جھاڑو دے بھی دی تو گناہگار ہے وہ آدمی اور اسے اجرت نہیں ملے گی. البتہ کون سی اجرت, کہ جو ایگریمنٹ میں طے پائی, لیکن جو کام اس نے کیا ہے اس کی جو عام معاشرے میں اجرت ہے وہ تو اس کو مل جائے گی. پر کیے کہ عام مزدور 5 روپے لیتا ہے, اس کو ہم 7 روپے دے کے جاتے, تو اب یہ ایگریمنٹ غلط ہو گیا, 7 روپے تو اس کو نہیں ملیں گے, ایگریمنٹ غلط تو ساری شرطیں غلط. البتہ کیونکہ کام اس نے کیا اس لیے اسے 5 روپے جو معاشرے میں عام طور پہ رائج ہیں وہ مل جائیں گے. لیکن اگر ایک آدمی عام حالت میں جب وہ پاک کام مسجد کی صفائی جھاڑ پونچھ کے لیے رکھا گیا اور ایگریمنٹ ہو گیا اور اس نے کبھی جنابت کی حالت میں جب اس کو مسجد میں ٹھہرنا حرام اپنے اس کام کو انجام دیا, تو اس صورت میں ایگریمنٹ تو صحیح ہے کیونکہ صحیح حالت میں کیا گیا تھا, وہ اپنی اجرت کا حقدار ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر یہ کام کیا تو گناہگار پیسے ملے, بھول سے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں جنوب ہوں یہ کام کر لیا تو پھر بہرحال گناہ بھی نہیں, پیسے دونوں صورتوں میں محفوظ ہے. یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے اتنا اہم نہیں, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اور آخری مسئلہ یہ کہ اگر یہ جتنے بھی مسئلے آپ نے سنے, مسجد میں جانا, مسجد میں ٹھہرنا, قرآن اٹھانا, پانی اٹھانا, جتنے بھی مسئلے, یہ اس وقت ہے کہ جب اپنی جنابت کا یقین, اگر کوئی آدمی اپنی جنابت کے بارے میں یقین نہیں ہے بلکہ شک کی حالت میں, تو چاہے وہ شک کی حالت میں احتیاطاً غسل کرنا چاہے مگر یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام نہیں ہیں, وہ مسجد میں جا بھی سکتا ہے, پانی بھی لے سکتا ہے, ٹھہر بھی سکتا ہے, یہ اس وقت حرام ہے کہ جب اپنی نجاست پہ یقین ہو, شک میں یہ چیزیں حرام نہیں. تو اس کے ساتھ ہی مسجد کے سلسلے کی آٹھویں اور آخری چیز مکمل ہو گئی کہ جنوب آدمی کا مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ, کس وقت حرام ہے, کس وقت جائز ہے, کس تفصیل کے ساتھ, وہ سب آپ نے سن لیا. پوری ایک گفتگو ہو گئی, اس اعتبار سے اسے مسجد کے سلسلے میں ملانے میں بھی کسی قسم کی کوئی زحمت اور پریشانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم ایک مرتبہ پھر نجس لباس کے مسائل پر گفتگو شروع کریں گے. اور کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ مسجد کا مسئلہ آج کرنے کا مکمل آئے, کسی اور کے ساتھ مل کے نہ, اس لیے آج کی تقریر خلاف توقع لمبی ہو گئی, پینتالیس منٹ تقریباً مسائل میں نکل گئے. انشاءاللہ آئندہ سے بھی نجاست لباس سے مسئلے مشکل ہونے کی وجہ سے وہی 30-30 منٹ کا خیال رکھا جائے گا. اس سے پہلے کہ گزشتہ موضوع کی گفتگو کو شروع کیا جائے ایک مرتبہ شروع بھیجے محمد والے بات ہو رہی تھی پچھلی دفعہ اس بات کی کہ تبلیغ کے سلسلے میں مومن کی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. خصوصیت کے ساتھ کس لیے؟ کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں مکلف کیا اس بات کا کہ جو دین ہم حاصل کریں اپنے سینے تک نہیں رکھیں بلکہ ہر بے خبر آدمی تک اس بات کو پہنچائیں. بقول حافظ شیرازی کہ اگر انسان خاموش بیٹھا دیکھتا رہے کہ ایک اندھا آدمی کنویں کے راستے میں جا رہا ہے اور کنویں میں گر جائے گا تو اس وقت خاموش بیٹھنا یہ گناہ. اگر ببینت نابینا و چاہت اگر بے نشینی گناہ کہ نابینا اور چاہ کو دیکھنے کے بعد بھی تم بیٹھے رہے تو تم نے گناہ کیا. یہی حکم اسلامی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین سے دور دین سے بیزار احکام دین کو نہیں سمجھ رہا شریعت کو اہمیت نہیں دے رہا واجبات و حرام کو نظر انداز کر رہا ہے یا فقیر سمجھ رہا ہے معمولی سمجھ رہا تو یقینا وہ آدمی گناہگار تو ہے مگر ہماری یہ فکر نہیں ہونی چاہیے اسی کے وہ جانے اور اس کے اعمال ہم جو اس کے معاملے میں دخل دے. خصوصیت کے ساتھ ایسے موقع پر کہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا ہم ہمدردی میں اس سے بات کر رہے ہیں وہ لڑنے میں تیار ہو جا رہا ہم خلوص کے ساتھ اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور وہ چڑتا جا رہا ہے غصہ کرتا جا رہا. ایسے موقع پہ آدمی بھی ایک مرتبہ چڑ جاتا کہ ہمارا کیا فائدہ ہم تو اس کی بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ ہمیں ایسا صاف جواب دے رہا. تو اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اسلام نے کہا کہ تمہیں یہ خیال نہیں کرنا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے اس کے لیے تم کوئی کام کر رہے تم اللہ کے لیے کام کر رہے اس لیے وہ چڑ جائے بیزار ہو جائے غصہ کرے نفرت کرے تمہیں نظر انداز کرے تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اطلاع کی کوشش کرنا. جس طرح اولاد قابو سے باہر بھی ہو جائے پھر بھی انسان نہ چڑتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ بیزار ہوتا یعنی اولاد سے میری مراد ہے 2 سال کا بچہ 30 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ ماں نے کھانے کو اس کو دیا اسے نفرت ہے اس نے اٹھان سے پھینک دی اس نے اپنے آپ کو بچا کر لیا وہ اپنے آپ کو ضد کر رہا ہے کہ مثلا زینے میں چڑھنا یا اترنا مگر باوجود اس کے رونے دھونے والدین کی مخالفت کرنے باپ اور ماں کی قلبی محبت مجبور کرتی ہے کہ پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہے. جس سے ضدی بچے کے والدین بھی بہرحال اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتے اس کی بہتری کے لیے ہر کام کرتے یہ ذمہ داری تمام صاحبان ایمان پر. لیکن یہ ایک چیز پیغمبر نے بتائی کہ کبھی کبھار اپنا بھی جائزہ لے لیا کرو کہ ایسا تو نہیں کہ تمہارے انداز اور طریقے کی وجہ سے وہ چڑ رہا ہو اس لیے کہ کلم الناس علی قدرہم پورے تمہیں لوگوں تک بات کو پہنچانا مگر ایک دم سے بغیر سوچے سمجھے ساری بات نہیں پہنچانا بلکہ پہلے ان کی عقل کی مقدار کو دے عقل ان کے پاس کتنی اس کے بعد اس انداز سے گفتگو کرو. میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا اس سلسلے میں 2 باتیں ذہن میں رہنا چاہیے وہ میں دہراؤں گا نہیں کیونکہ پھر آج تو ویسے ہی وقت میں پچھلی تقریر ہی کا ریپیٹیشن ہو. ایک یہ تھی کہ ذمہ داری ارباب منبر سے زیادہ عام آدمیوں پر اس کی وجہ پچھلی دفعہ آ چکی اور دوسرا یہ کہ قدرے و قل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آرام کی کھلی چھٹی دے دیں اور واجبات کو نظر انداز کرنے کی حوصلہ افزائی کریں بلکہ تفسیر آ گئی کہ کیا مراد. اب یہ تو ایک عام حکم ہے عام حالت میں عام معاشرے میں بھی جب تم اپنے ساتھیوں تک دین کا پیغام پہنچاؤ تو ان کے مزاج و فطرت و طبیعت کا خیال کرو. اسی لیے قرآن کہیں تفسیر کر رہا ہے کہیں تنظیر کر رہا کہیں ڈرا رہا ہے کہیں نعمتیں سنا رہا کہیں خوش کر رہا ہے کہیں رلا رہا کہیں خوف دلا رہا ہے کہیں امید بدلا رہا کہ ہر قسم کے لوگ معاشرے میں ہیں ہر ایک کے لیے قرآن کا ایک انداز و طریقہ. لیکن یہ حکم جو ویسے ہی ہر حالت میں ضروری آج کل کے حالات میں بہت زیادہ ضروری. میں نے پچھلی دفعہ حوالہ یہ دیا تھا ایک کتاب ہمفرے کے اعترافات کا اگر بھی یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں یہ خود ایک اختلافی مسئلہ مگر اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی اس میں سے ایک بات تو بہرحال صحیح کہ ہماری یعنی ہمفرے حکومت برطانیہ کی جانب سے یہ کہہ رہا کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم مرجعیت پہ قبضہ کر لیں, کسی طرح سے مجتہدین کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور اس کے لیے اس نے جو طریقے اس کتاب میں لکھے وہ تو خیر بالکل غلط اور خلاف اصل. ایک جھوٹا مجتہد ہم نے بنایا یا سچے مجتہد کی ایک کاپی ہم نے بنائی, لیکن اس کے پیچھے جو خیال چھپا ہوا وہ یقیناً ان کے ہاتھ میں ہے. یہ جو مرکزیت کا ایک ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن کہ جس میں شیعہ حضرات کسی فرد واحد سے محبت نہیں کرتے بلکہ سارے مراجع سے محبت کرتے, کسی طرح اس تعلق کو کمزور کیا جائے, اس تعلق کو توڑا جائے. کیونکہ دشمنوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ کہ صاحبان ایمان کسی ایک مرجع سے زیادہ محبت کرنے لگے اتنی کہ اس کے مقابلے میں دوسرے مراجع ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ رکھے, یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی, اسے وہ کامیابی سمجھتے. اور شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 یا 3 سال پہلے نیوز ویک میں انقلاب ایران کے بارے میں جو آرٹیکل چھپا تھا اس میں ایک جملہ اس نے دے دیا تھا لکھنے والے نے, بہت سرسری سا جملہ تھا مگر بڑا اہم جملہ تھا. اس نے یہ لکھا تھا کہ یقیناً دور حاضر ایک شخصیت سے اتنی محبت کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی, یعنی آغا خمینی کی جو عقیدت اور محبت دلوں میں پیدا ہو چکی اس کے بعد اس کے معصومین سے جو محبت کی لوگوں کو اس کے بعد اور اس کی کوئی مثال نہیں. لیکن وہ اس کے آگے بڑا عجیب جملہ لکھ گیا مضمون لکھنے والا, وہ اس پر پریشان نہیں ہوا جیسے دنیا پریشان ہے کہ 3 کروڑ آدمی اپنے لیڈر کو چھوڑتے ہی نہیں. اس نے جملہ لکھا کہ یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جرمن قوم ہٹلر سے اس سے زیادہ محبت کر چکی, لیکن جب ہم نے ہٹلر کو مار دیا تو معاملہ ختم. بہت سرسری انداز سے اس نے یہ جملہ لکھا اور آگے بڑھ گئے, لیکن اس جملے کے اندر وہ پورا وہ خیال آ گیا کہ جو ان کے ذہنوں میں کہ شیعہ حضرات کو جو ایک ادارے سے محبت مرجعیت سے یہ محبت ختم کر, ٹھیک ہے شخصیت سے محبت کرنے لگے مثلا کوئی آ گیا کوئی سے محبت کرنے لگے اتنی کہ اس کی نگاہ میں پھر کوئی مجتہد نہ رہے, کوئی آ گیا خمینی سے محبت کرنے لگے اتنی کہ اس کی نگاہ میں مجتہدین نہ رہے. تو یہ مغربی دنیا جہاں یہ مسئلہ تو نہیں کہ کارٹر کو کوئی کام کرنا ہے یا ریگن کو کوئی کام کرنا, یہاں تو پورا حکومت امریکہ صدر آتے جاتے رہیں گے پالیسی ایک رہے گی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صبر کر سکتے ہیں کب تک یہ مستعد رہے گا, وہ اپنی فکر کے مطابق کر رہے ہیں کب تک یہ مستعد رہے گا. لیکن اگر ہم اس کے ماننے والوں کو اس پہ لا کے جمع کر دیا, آج نہیں 5 سال 10 سال 15 سال بعد جب اس کا انتقال ہوگا تو دوسرے مستعدین کو تو اس کے ماننے والے اب اس کی زندگی ہی میں نظر انداز کر چکے ہیں, چنانچہ اس کے انتقال کے بعد پھر ان کے پاس کوئی مرکز نہ رہے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک مثال ہٹلر کی دی, ہٹلر مارا گیا جرمنی کے قوم کے پاس کوئی ادارہ ایسا نہ تھا. ایک مثال ماؤ زے دنگ کی دی, کہ ماؤ زے دنگ کے بارے میں 1949 جب وہ انقلاب لایا مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا, آج بیمار ہیں کل بیمار ہیں آج مر رہے ہیں کل مر رہے ہیں, لیکن ماؤ زے دنگ زندہ رہا. امریکہ ٹرومین کے زمانے سے لے کر نکسن کا زمانہ آ گیا, کتنے سارے صدر تبدیل ہو گئے, 7-8 صدر آ گئے, چین کا لیڈر اپنی جگہ لیڈر رہا مگر کامیاب ہو گئے امریکہ. جب ماؤ زے دنگ دنیا سے گیا تو کیونکہ چینی عوام کی ساری محبت اس شخصیت کے ساتھ تھی, شخصیت گئی پورا نظام گئے, دوبارہ چین پرانی حالت میں جا چکا. دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ آج جائیے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم امریکہ کے کسی شہر میں کھڑے ہیں یا چین کے کسی شہر میں کھڑے ہیں. وہ چین ایک زمانے میں زندہ امریکہ تھا, رات اور دن کی طرح سفید اور سیاہ کی طرح ملاپ ممکن ہی نہ تھا, جس کے بارے میں ہم کو بتایا جاتا تھا کہ وہاں گاڑیاں نظر نہیں آتی ہیں, وہاں عورت اور مرد کا فرق نہیں کیونکہ میک اپ کی ہر چیز ختم ہو گئی, ایک جیسا لباس سب کو پہننا, مگر جو یہ سب کا سب ایک شخصیت کی وجہ سے تھا. وہ شخصیت گئی اور امریکہ کے 7 صدر اس کا انتظار کرتے کرتے اپنے عہدہ صدارت سے چلے گئے, مگر پالیسی ایک ہی چل رہی, 8ویں صدر کے زمانے میں امریکہ والے کامیاب ہو گئے. تو ان کا یہ ارادہ کہ جس طرح جرمنی میں جس طرح چین میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے, اسی طرح شیعہ میں بھی ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں. مثالیں تو بہت ہی ہیں ان لوگوں سے, اگر میں نے موجودہ زمانے کی دو مثالیں دیں, اب اگر ان کی سازش ہوگی تو یہی ہوگی کہ شیعہ حضرات ان کے مجتہدین سے اس طرح دور کرو کہ کسی ایک کی محبت باقیوں سے نفرت یا بیزاری یا نظر انداز کرنا, تاکہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں. اور اس کے مقابلے معصومین کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ کسی ایک شخصیت کو اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش نہ کریں. جو شیعہ تاریخ ایک ادارہ بن گیا کہ ہمیں مرجع کا احترام کرنا, اگر یہ ہمارے ذہن میں آ گیا تو ایک مرجع چلا گیا دوسرا آیا ہم اس کی بھی اتنی ہی عزت کریں گے, دوسرا مرجع چلا گیا تیسرا آ گیا ہم اس کی بھی اتنی عزت کریں گے. کیونکہ ہماری محبت کا تعلق فقط ایک شخصیت سے نہیں بلکہ ایک عہدے سے ہے. جو بھی یہاں آئے گا ہماری وفاداری اس کے ساتھ ہوگی, ہم اس کے ساتھ ملے رہیں گے. اور اسی چیز نے آج تک شیعہ کو بچایا ہوا ہے. کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ سارے مراجع کو ایک وقت میں ختم کر دیا جائے, تو اب ان کی ساری کوششیں ہیں کہ عوام اور مجتہدین کو اس طرح دور کیا جائے کہ دو چار شخصیتوں کی محبت رہے مگر مرجعیت کی محبت نہ رہے. اور یہ غلطی ہم ہندوستان میں کر چکے ہیں, یہ غلطی ہم ہندوستان میں کر چکے ہیں اور اس غلطی کا نتیجہ اور نقصان ہمارے سامنے آ گئے. آج مجھے بہت سے ایسے بزرگ ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کس کی تقریب میں جواب دیا کہ ہم تو نظم الملت علی اللہ مقامہ کی تقریب میں, ہم تو ناظم الملت علی اللہ مقامہ کی تقریب میں. میں نے اگر سوال کر لیا کہ ان کے انتقال کو اس وقت 44 سال ہو رہے ہیں تو اب تو تقریب کیسے آپ ان کی کر رہے ہوں گے. اگر آپ زندہ مشتحد کی تقریب نہ بھی مانیں مگر 43 اور 87 کے کتنے نئے مسائل نکل آئے ہیں ان سب کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں ہم تو بس اسی پہ چلتے ہیں. میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ وہ شخصیتیں اتنی عظیم کہ ہمیں ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا. اس بڑے مشتحد کی تقریب کے بعد ہم ان بچوں کی تقریب کریں؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے ان کا زمانہ کیا, ان کا مقام تھا, وہ تھے اس تقریب کے قابل, یہ تقریب کے قابل نہیں. اب دیکھیے شخصیت کی محبت تھی مرجعیت کی محبت پیدا نہ ہو سکی دے رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ شخصیت گئی تو پورا اپنا رشتہ کھو بیٹھے مرجعیت سے. اب لاوارث قوم کی طرح سے چلے جا رہے ہیں, نہ کوئی رہبر ہے, نہ کوئی لیڈر ہے, نہ کسی کی بات ماننا. کیونکہ شخصیتیں تو پانی ہیں, آتی اور جاتی رہی. اور ذرا سمجھدار لوگوں کی بھی یہ حالت کہ آپ کس کی تقریب میں ہیں؟ کہا ابو الحسن اصفہانی, کہا کہ مثلا شیخ صاحب, ان کی بات کیوں تقریب نہیں کی؟ کہا کہ مولانا ان جیسا کوئی دکھائیے تو ہم تقریب کریں گے. وہ تھی ایک شخصیت کہ ہم کو دیکھ کے معصوم کیا جاتے, اب کون ہے ان جیسا کہ جس کی ہم تقریب میں جائیں؟ تو یہ تو ہمارے یہاں غلط فہمی ہو گئی کہ شخصیت سے محبت ہو جاتی اس سیاسی پارٹیوں کے ماحول کی وجہ سے, اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا. عراق اور ایران میں کیا وجہ کہ اگر ایران میں شیخ بہائی کے زمانے سے انقلاب کا آغاز کیا گیا تو آج وہ کامیاب ہو گیا, اس لیے کہ کبھی بھی محبت ایک مشتحد سے نہیں ہو. وہ چلا گیا تو دوسرا جو آ گیا اس سے محبت کریں گے, وہ گیا تو تیسرا جو آیا اس سے محبت کریں گے. یہ ہے ہمارا طریقہ اور دشمنوں کا طریقہ اس کے طرف سے, تو وہ ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں. اس ماحول میں ہماری اور ذمہ داری کہ ہم سوچ سمجھ کے عوام سے بات کریں, کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسی جذباتیت ذہنوں میں پیدا ہو جاتی کہ اگر ہم غلط بات سے بھی اعتراض کریں گے تو ہمارے اپنے عوام نہیں مانے گی. کیونکہ دشمن جو پیچھے لگا ہوا, دشمن یہ جانتا کہ ان لوگوں کو بہکانے کے لیے ان کے انہیں عقائد سے فائدہ اٹھاؤ کہ جنہیں یہ لوگ اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ایک مثال آج سن لیجیے تو خوشبو آئندہ مکمل ہو. کربلا محلہ کا واقعہ میں نے اکثر درسوں میں اس کو کوٹ کیا, لیکن اتفاق ایسا ہے کہ تھانگر کے ماحول میں اب تک یہ بات کبھی بیان نہیں ہوئی, تو آج سن لیجیے. کربلا کا واقعہ ہے اور بالکل زمانے حاضر کا واقعہ. زمانے حاضر سے مراد یہ کہ پاکستان بننے سے کچھ پہلے جب برطانیہ دنیا کی سپر پاور تھا اور عراق میں برطانیہ کا سفارت خانہ وہی ساری سازشیں کرتا تھا جو آج دنیا میں ہر جگہ امریکہ اور روس کے سفارت خانے کرتے ہیں. عراق کے ایک شہر کا واقعہ ہے, اغلباً کربلا کا ہے لیکن بعض لوگ سامرنا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ عراق میں تو ایک رواج ہوگا, آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جو صاحبان گئے ہیں عراق و ایران کہ حرم میں یا مسجدوں میں یا محلوں پانچ پانچ منٹ کی مجلسیں ہوا کرتی تاکہ کسی پر بار بھی نہ ہو, ذکر ایمان چلتا رہے, جو ہمارے ہندوستان کے شہر لکھنؤ کا طریقہ. پانچ منٹ کی مجلس یہاں وہاں 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 اس طرح ایک سلسلہ چل رہا, ایسا نہیں تھا کہ کوئی ممبر پہ چڑھا تو اترنا مشکل ہو رہا. تو اس کے لیے اس کی وجہ سے عوام میں شوق بھی رہتا تھا اور ہر آدمی مختلف مجالس میں شرکت کر لیتا تھا. تو عراق ایران میں اب بکرواد حرم میں پانچ منٹ کی مجلس. ایک ذاکر کربلا کے ایک محلے میں جاتے ہیں اور پانچ منٹ کی مجلس پڑھتے ہیں اور ہمیشہ یعنی تقریباً 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے. اس محلے کے رہنے والے مومن کو تشویش ہوئی, وہ ان کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جب سے میں نے آپ کو یہاں سنا ایک ہی مسجد سنی جناب فاطمہ کے مسائل، اور وہ بھی صرف وہ مسائل کہ دروازہ جلایا گیا، کوڑا مارا گیا، دربار میں کیا ہو، نہ اس سے پہلے کے مسائل نہ اس کے بعد کے، نابینا ذاکر. اگر آپ کو کوئی مسجد اور یاد نہیں ہے تو میں آپ کو کتاب پڑھ کے سناؤں، آپ یاد کر لیجیے. انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ بیٹا میری زندگی گزری ہے میں جسے پڑھتے ہوں، ہر عنوان اور ہر موضوع کی مسجد پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ، ایک مومن نے منت مانی تھی، اس کی منت پوری ہو گئی. منت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ جناب سیدہ کے مسائل کی مسجد کروائے گا. وہ مجھے 5 دینار دے کے جاتا ہے کہ آپ روزانہ مسجد پڑھ لیا سر. اب یہ خاص وجہ سے اس کو کس مومن کو تشویش، کہا کہ وہ مومن کب آتا ہے آپ کے پاس؟ جواب دیا کہ مثلا روزانہ 4 بجے. ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا 4 بجے. یہ پہنچ گیا 4 بجے. دیکھا کہ باپا نے ایک آدمی نے آ کر ان کو 5 دینار دی، کہا کہ کل ہی آپ مسجد پڑھیے گا. کہ پاکستان کا دروازہ فری میں کام کرانے کا ایران ایران میں تصور نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ عالم سے کوئی کام لیا جائے اجرت نہ، لیکن ہدیہ اور تحفے کے نام سے اسے کچھ نہ دیا جائے. 5 دینار دے کے گیا. یہ باہر نکلے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کی کون سی وہ منت تھی جس کے لیے آپ نے یہ خاص مجلس کا اللہ سے وعدہ کیا؟ گھبرا کے